حفاظت شکم و شرمگاہ کو جانا، کیونکہ خطبے سے پہلے جو اردو میں بیان ہوا تھا وہ اسی بات پر تھا، اس لیے اس کی مناسبت سے خطبہ بھی یہی پڑا تھا. آیات طیبات، اب تعالیٰ شانو نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو. بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور ارشاد فرمایا ہے بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. اصل میں شرمگاہ کی حفاظت جو ہے وہ موقوف ہے پیٹ کی طرف. قرآن پاک میں بھی ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کلو من الطیبات واعملوا صالحا، کلو من الطیبات واعملوا صالحا، کھاؤ حلال اور طیب اور پاکیزہ چیزوں میں سے اور نیک عمل، یعنی نیک عمل کا دار و مدار طیب معقولات پر ہے. یعنی پاکیزہ حلال معقولات ہوگی تو جسم سے نکلنے والے اعمال وہ جائز ہوں. معقولات اگر حرام ہوں گی جن کو ہم کھا رہے ہیں پاکیزہ نہیں ہوگی، ذریعہ تو حلال ہے لیکن جو چیز حاصل کی ہے وہ حرام ہے، خنزیر کا گوشت ہے، شراب ہے. اب آمدن تو حلال ذرائع پہ ہے لیکن اس سے جو چیز خرید رہا ہے یا کھا رہا ہے یا پی رہا ہے وہ حرام ہے. دونوں صورتوں میں جو پیٹ کے اندر حرام چیز جائے گی تو اعضاء اور جوارے سے جو ہے وہ جائز کام وہاں سے نکلیں گے، اگر جائز چیز پیٹ کے اندر نہ. ہمارے تبلیغ کے بزرگ ہیں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پر ہوتے ہیں، وہ ایک دفعہ میں ان کے اجتماع پر بیان فرما رہے تھے، کہنے لگے کہ یہ آنکھ کے اندر باریک باریک رگے ہیں جن سے خون شریانوں میں دوڑتا ہے. بلکہ اس کو مثال سے سمجھانے لگے، کہنے لگے جب وہ ایک گاڑی ہے ڈیزل انجن، اس میں پیٹرول ڈال دو وہ ایک دفعہ اس کو سٹارٹ کرنے کی دیر ہے انجن بیٹھ جائے. اس کو غلط چیز آپ نے فراہم کر دی، اس کے پیٹ میں حرام چیز سمجھنے چلی گئی، اس کے لیے تو حرام تھی کہ پیٹرول چلا گیا ڈیزل گاڑی میں تو انجن کپٹ ہو گیا. تو وہ جیسے وہ نہیں چل سکتی نا، ایسے ہی فرمانے لگے کہ ایک آدمی حرام ذرائع سے آمدن حاصل کر رہا ہے یا حرام چیزیں کھا رہا ہے، حرام چیزیں پی رہا ہے، تو یہ جو پردوں جو نظر کا پردہ ہے جب حرام کھائے گا تو کیسے حرام چلتے ہیں، یہ پردہ کیسے جھکے گا غیر محرم پر نظر ڈالنے سے. میرے عزیز دوستوں کو وہ معقولات کے ساتھ جو ہے وہ شرمگاہ کا اور حفاظت کا، یعنی گناہوں سے کچنے کی حفاظت کا ایک ذریعہ حلال آمدن، اس کی بنیاد ہے. آپ چاہتے ہیں کہ نیک بن جائیں، نیک اعمال ہمارے اعضاء اور جوارے سے صادر ہوں، تو پیٹ کے اندر حلال آمدن ہے. اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس خطبے میں شرمگاہ کے ساتھ ہی شکم کو جوڑا ہے، پیٹ کو جوڑا ہے. اللہ میں بھی یہ فرماتے ہیں کلو من الطیبات واعملوا صالحا، کھاؤ حلال چیزوں میں سے اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے، نیک عمل کا، اس کا اثر مرتب لازمی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کھیت کے اندر تو باجرہ ڈالیں اور نکلے گندم، یہ ناممکنات میں سے ہے. تو حق تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو، زیر خرچی مت کرو. بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. بعض علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے، مارک القرآن میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے لکھا تفسیر القرآن کہ یہ آیت کمال طب ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو، کھاؤ پیو لیکن آپ جب اپنی ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو کیا ہوگا، پیٹ خراب ہوگا، پیٹ خراب ہوگا اور زیادہ کھائیں گے تو کولیسٹرول بڑھ جائے گا. اگر ادھر سے پیٹ خراب نہیں ہوتا تو کیا ہوگا، کولیسٹرول بڑھ جائے گا، شوگر بڑھ جائے گی، نمکیات بڑھ جائے گا، تو یہ آپ کے بلڈ پریشر کی طرف جائے گا، شوگر کی طرف جائے گا. تو اللہ میاں نے علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت میں تقریباً پوری طب آ گئی کہ آدمی کو کہا کھاؤ پیو لیکن کھاؤ پیو بھی اعتدال ہوگا. جب جسم میں اعتدال ہوگا تو میرے عزیزوں کو بزرگوں پھر اعمال بھی معتدل ثابت ہوں گے. بہرحال بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور ارشاد فرمایا ہے بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. منیز ارشاد فرمایا ہے اور تم لوگ میراث یعنی دوسروں کا حصہ بھی سمیٹ کر کھا جاتے ہیں. اور ارشاد فرمایا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ زنا نہ کرو. قریب نہ جاؤ کیا مطلب؟ کہ اس کے جو ذرائع ہیں ان کے پاس نہ جاؤ. دیکھو ایک جگہ پر چڑھنے کے چار سٹیپ ہیں. پہلے سٹیپ پر قدم رکھیں گے تو اگلے سٹیپ پر پہنچیں گے. شریعت کہتی ہے وہ جو چار سٹیپ ہیں اس میں سے پہلے سٹیپ پر ہی قدم رکھیں. پہلی سیڑھی پر جو ہے نا پہلے زینے پر ہی پاؤں ڈالو تاکہ اگلے زینے کی نوبت آئے. اور وہ کیا ہے؟ نگاہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان تزنیان وزنا ممنن. فرمایا آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں اور ان کی بدکاری کیا ہے دیکھنا. ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں حکومت کر رہا ہے اور ان کی بدکاری چھونا. میرے دل جو سب کو پہلے دیکھے گا لمس کرے گا پھر بات آگے بڑھے گی. تو شریعت کہتی ہے پہلے ہی ہے کیا فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. پہلے کہا نظر کو روک لو بعد میں کہا شرمگاہ کی حفاظت. تو شرمگاہ کی حفاظت موقوف کس پر ہے؟ نظر کی حفاظت. اور نظر کب حفاظت نظر کے اندر قوت آئے گی حفاظت کی؟ جب حلال ہوگی تو اس کو پالا پوسا جائے گا. تو ارشاد فرمایا کہ زنا کے قریب مت جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی ہے اور برا طریقہ ہے. اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم جہان والوں میں سے حرکت کرتے ہو کہ مردوں پر گرتے ہو لگاتے اور ان بیویوں کو چھوڑتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے واسطے پیدا کیے ہیں بلکہ تم حد انسانیت سے گزرنے والے قوم ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ مضر نہیں چھوڑا. کیا مطلب عورتیں فتنہ؟ ایک ہمارا فتنہ ہے لفظ فتنہ. ہم فتنے کا لفظی مطلب جو ہم سمجھتے ہیں وہ اب فساد فساد میں نہیں. کوئی عام آدمی یہ دوسرے کہتے ہیں عورتیں تو نہیں فتنہ. یہ بات نہیں ہے. علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ فتنے سے مراد آزمائش. کیسے آزمائش ہے؟ ایک آزمائش تو وہ تھی جو زلیخا اور یوسف علیہ السلام کو پیش آئی. ایک تو یہ آزمائش کہ آدمی حرام کے اندر مبتلا نہ ہو یہ آزمائش. اچھا دوسری آزمائش کیا ہے؟ یہ جو حضور فرما رہے ہیں نا کہ میں نے نہیں دیکھا مردوں پر یعنی کہ کوئی فتنہ مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ مضر نہیں چھوڑا. تو ایک فتنہ سے مراد میں نے عرض کر دیا آزمائش یعنی کہ وہ عورتیں فساد میں. دوسرا فتنہ کیا ہے کہ ایک آدمی کی شادی ہو گئی شادی شدہ ہو گئی اب یہ اس کے حقوق بجا لا رہا ہے یہ اس کے لیے آزمائش ہے. اگر تو صحیح طرح حقوق بجا لا رہا ہے تو یہ آزمائش میں امتحان میں کامیاب ہے اور اگر نہیں لا رہا اپنا تھا مطلب باتیں اس کے عشق میں محبت میں ایسے فریفتہ ہوتے ہیں ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ کوئی بھی غلط کام کر رہی ہے اس سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. شریعت کے خلاف کام کر رہی ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اتنی اس کی محبت میں فریفتہ ہو گیا ہے کہ اس کو جو ہے جناب شریعت کا ٹوکنا ٹوکنا بھی اس کو اچھا نہیں لگا. اس کو روکتا ٹوکتا بھی نہیں ہے. تو یہ آزمائش یہ اس آزمائش میں کیا ہو گیا؟ فیل ہو گیا. اب یہ تربیت اس کے ذمہ ہے خاوند کے کہ اس کی تربیت کرے اس کو گناہ سے روکے اور اس کو نیکی کی طرف ترغیب دلائے. یہ اس کی تربیت کے اندر ہے اس کے ماتحت ہے. تو اب یہ شخص محبت میں آ کر ہمارے یہاں افراط و تفریط ہے. دامت پر کاتم لا لیا اکثر یہ جملہ بولا کرتے ہیں افراط و تفریط. اتنا محبت میں بڑھ گیا ہے کہ جناب دوسرے سے خوب کو گسب کر رہا ہے بیوی کی محبت. اب اس کو غلط کاموں سے بھی نہیں روک رہا اور دوسری طرف جناب اتنا اس نے جو ہے نا دبا کے رکھا ہوا ہے کہ اس کے جائز حق بھی اس کو نہیں دے رہا. تو یہ بھی آزمائش. یہ آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس کو جو ہے نا شریعت کے مطابق شادی شدہ اگر ہے تو اس کے حقوق ادا کریں اس کی تربیت میں کوئی قطر نہ رکھے اس کے دینی امور کا بھی خیال رکھے اس کی دنی ہوئی امور بھی مت کے دنے کھانا پینا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہ شاید ایک آدھ جمعہ پہلے سنائی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو ہننا علیکم ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن متعاونین کہ مرد کا کے اوپر عورت کا حق یہ ہے کہ وہ اس کو کیا کرے کہ اس کے کھانے میں اس کے پلانے میں احسان کا درجہ ہے.
یہ نہیں کہ کوت لا یموت کھانے کے لیے بس ایسے دے دیا بس مرے نہیں, اور پہننے کے لیے ایسے ہی مطلب کرے. جتنا اللہ میاں نے وسعت دی ہے اس وسعت کے مطابق اس پر خرچ کرے, اس میں بہتر خرچ کرے. اور پہنانے کے تعلق سے اور کھلانے کے تعلق سے, بہرحال میرے دل دوستوں بزرگوں کتنا سے مراد یہ ہے, اور اس سے بچنے کے لیے دعا دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنوع دعا دی ہے کہ عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے سے مراد, جیسے میں نے عرض کر دیا کہ گناہ میں مبتلا نہ ہو, یہاں اگر شادی شدہ ہے تو ان کے حقوق شریعت کے مطابق پورا کرے. اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعا بھی بتلائی ہے, اور میں یہ بات بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے مبارک سے جو دعائیں نکلی ہیں, علماء نے لکھا ہے یہ قبولیت کے فارم ہیں. یہ کیا ہے؟ قبولیت کے فارم. جیسے کسی ادارے کے اندر جانا ہے, اس سے کوئی چیز حاصل کرنی ہے, لینی ہے, تو چھپے چھپائے فارم ہوتے ہیں, بس اس پہ آپ اپنے سگنیچر کر دیں اور جمع کرا دیں. کیا مطلب؟ وہ درخواست آپ کی قبول ہی قبول ہے. تو علماء فرماتے ہیں یہ چھپے چھپائے قبولیت کے فارم ہیں, حضور کی دعائیں جو حضور نے مانگی ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم محتاج بہت ہیں, ہر معاملے میں ہمیں احتیاج زیادہ کرنا ہے, ہر معاملے میں عاجز ہوں. اب مانگنا کیسے ہے وہ بھی ہمیں سکھلایا گیا ہے قرآن کے اندر, احادیث کے اندر. جو مصنوعی ہوئے ہیں وہ انہی چیزوں کے لیے ہیں کہ بھئی اب عورتوں کا فتنہ ہے, اس سے بچنا کیسے ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی, فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الفتنۃ. اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں عورتوں کی آزمائش. کیا مطلب؟ کہ یا اللہ یہ جو آزمائش ہے اس میں آپ کی آغوش میں آتا ہوں کہ اس آزمائش میں پورا اتر جاؤں. اگر وہ حرام کی صورت میں ہے کہ عورتیں بے پت چل رہی ہیں, میں بد نگاہی میں مبتلا نہ ہو جاؤں, اور اگر حلال کی صورت میں ہے کہ ایک بیوی میرے ساتھ اس کا وجود لگ گیا ہے, تو میں اس کے حقوق صحیح معنی میں ادا کرنے والا بن جاؤں, تو اے اللہ انی اعوذ بک من الفتنۃ النساء. تو حضور کی مانگی ہوئی دعائیں علماء کرام فرماتے ہیں یہ قبول پہلے ہیں حضور کے دعائیں مبارک سے بعد میں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ نظر نہ کرو, کیونکہ تمہارے لیے پہلی نظر ہے, یعنی جو اچانک پڑ جائے وہ جائے گا, اور دوسری بد نظر کرنا یا پہلی نظر کو برقرار رکھنا. کوئی شخص یہ کہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا, یوں کہا کہ لا تتبعوا نظرۃ النظرۃ, نظر کے پیچھے نظر مت بلاؤ, فإن لک الاولی ولیس لک الآخر, تمہارے لیے پہلی جائز ہے دوسری ناجائز ہے, تو پہلی کوئی نہ جھکائے, مسلسل دیکھتا رہے تو کہیں حدیث میں آیا یہ جائز ہے. ایسا نہیں ہے, مراد اس سے یہ ہے کہ اس کو برقرار نہ رکھے, چھوڑ دے, پھر اس کے بعد اس پر نظر ملا. بہرحال میرے دوستوں سے بالکل یہ ایک بہت بڑا ہمارے اس دور میں علماء کرام کے پاس اکثر لوگ یہ آتے ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں مشائخ کے پاس کہ حضرت بچہ نہیں جا سکتا, بچہ نہیں جا سکتا, بچہ نہیں جا سکتا. اللہ پاک نے یہ ایک عمر کے لیے یہ آسانی کر دی. اچھا چلو بچہ نہیں جا سکتا, تو تمہارے لیے پہلی نگاہ معاف ہے, اس کو برقرار نہ رکھو, دوسری دوبارہ مت. دیکھو کتنی سہولت ہے ہمارے, کہ اگر بچہ نہیں جا سکتا, آدمی سامنے دیکھتا ہے تو بورڈ ایسے لگے ہیں, لوگ اپنی مصنوعات بیچنے کے لیے عورتوں کو ننگا کر رہے ہیں, سڑک پر نگاہ ڈالتا ہے, تو وہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ شیطان نے جو کہا تھا نا کہ میں اس کے آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, اور تو نہیں پائے گا اپنے بندوں کو شکر گزار. تو آگے نبی نے جواب دیا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے, جو میرے بندے ہیں جو اس کے بندے بن کر رہنا چاہتے ہیں اس پر تیرا زور نہیں لگے گا. تو نانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ شیطان نے اوپر اور نیچے کا نہیں کہا, دائیں بائیں آگے پیچھے کا تو کہا ہے, اوپر اور نیچے کا نہیں کہا. تو کیا مطلب ہے کہ اوپر سے اللہ کی طرف متوجہ رہے اور نگاہ نیچی رکھے, یعنی اوپر اللہ سے مدد مانگے گناہ سے بچنے کی, بدکاری بد نگاہی سے بچنے کی, اور نگاہ کو نیچی رکھے تو انشاءاللہ حفاظت رہے. اور اگر نظر پڑ بھی جائے تو میرے عزیزوں سے بالکل شریعت نے جو ہے وہ یہ سہولت دے دی کہ اچھا بالکل اس نگاہ کو برقرار نہ رکھو, ہٹا لو اور دوبارہ مت ڈالو. یہ میرے دلوں سے جو ایک بہت بڑا کس وقت ہمارے معاشرے میں بلکہ کبیرہ گناہ بن چکا ہے, یہ بد نگاہی اور بے پردگی, اور جس میں بڑے بڑے لوگ ہیں. ابھی سامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس میں تو مولوی بھی مبتلا ہیں, وجہ اس کی یہ ہے کہ بدکاری کرے گا تو بدنامی ہوگی, بدکاری کرے گا تو بدنامی ہوگی, بد نگاہی کرے گا تو کسی کو کیا کنکھیوں سے دیکھ لیا. آپ نے تو نہیں دیکھا مولوی صاحب کے مولوی صاحب ہی رہے, ثانوی رحمتہ اللہ یہ لکھتے ہیں بد نگاہی کے تعلق سے کہ یہ تو ایسی ہے کہ اس میں بڑے بڑے مبتلا ہیں, مولوی بھی نہیں بچے ہوئے. اس لیے کہ مولوی اگر بدکاری کرے گا تو بدنامی ہوگی, بد نگاہی کرے گا کسی کو معلوم نہیں ہوگا, مولوی کا مولوی ہی رہے گا. ادھر سے دیکھ لیا کنکھی سے کسی نے نہیں. اللہ میاں فرماتے ہیں یا علم خائنہ اعین و ما تخفی, ارے میرے بندے تو کس سے چھپاتا پھر رہا ہے, میں تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں اور اگلی بات دل میں کیا چھپایا ہے وہ بھی مجھے جانتا ہوں. بہرحال اللہ میاں بد نگاہی سے ہم سب کو بچا لے, اور جو مین وجہ ہے عورتیں ہیں اللہ میاں خود کو بھی ہٹا. گرمی کا موسم آتا ہے, گرمی سے پہلے ہی بے پرد ہو جاتا ہے, بازو ننگے, سینہ ننگا, پیٹھ ننگی, کمر ننگی, گردن ننگی, سر کے بال ننگے. روایتوں میں آتا ہے جو عورت ننگے سر ہے گھر میں رحمت کا فرشتہ, اور قیامت کے دن فرمایا ایسی عورت کو ایسے جہنم میں لٹکایا جائے گا جیسے کوئی چروا آگ پر ڈھونڈنے کے لیے لٹکایا جائے گا, کہ بالوں سے پکڑ کر اور بالوں کی بینڈیوں سے جو ہے نا اس کو باندھ دیا جائے گا اور وہ جہنم میں لٹکی. اللہ میاں ہماری عورتوں کو بھی سمجھتا, ہماری غلطی ہو گئی, بے پرد ہو گئی, بے پردہ جو نظر آئیں چند بیویاں, پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ مردوں کی عقلوں کو پکڑ. بہرحال اللہ میاں ہم سب کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, سب کی حفاظت, مردوں کو بھی کہاں نگاہ نہیں چھوڑتے, عورتوں کو بھی. اللہ میاں کے علم میں تھا کہ ایک زمانہ آئے گا یہ سب سے بڑا وبال بن جائے گا, وہاں اس موقع کے لیے یہ حکم دیا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومنوں سے کہہ دو مومن مردوں سے کہ اپنی آنکھوں کو پست کر لیں, ویحفظوا اور اپنی نظر شرمگاہوں کی طرف, کل للمؤمنات یغضن من ابصارہن, مومن عورتوں سے بھی کہہ دو یغضن من ابصارہن کہ کیا کریں, اپنی نظروں کو بھگا لیں اور شرمگاہوں کی طرف. میرے بندوں سے بندو پردے کے اندر ان کے لیے کس رکھنی ہے پاکیزگی کی ہے, اور میرے دلوں سے دلوں جو بے پرد ہوگی کتنے لوگوں کی نگاہوں کی زہر آلودہ ہونے کا ذریعہ بنے. روایتوں میں آتا ہے جو بے پرد ہے شیطان اس کی کانپ جان میں لگ جائے. سب تم یہ عورتوں کی حفاظت ہے, اللہ میاں نے سمجھ عطا فرمایا, چیتنی ہمیں قید کر کے رکھ دیا, مغرب کا پروپیگنڈا ہے جو آزاد کیا ہے تو دیکھو کتنی ذلت ٹھوکریں کھاتی کر رہی ہے. عجیب, میں میرے ایک جاننے والے رشتے دار ہیں سرالی کینیڈا کے اندر, یورپ کے اندر, میرے بھی جہاں یہ کہا جا رہا ہے یہ عورتوں کو بڑے حقوق, بڑے حقوق, یہ بڑے حقوق اس کے گلے کا پندہ بن گیا. وہاں کیا ہے کہ جو خاوند جو آدمی شادی کرے گا 50% کی وہ مالک ہوگی, یعنی آدھی جائیداد اس کی, لاکھ اس کے پاس ہے تو 50 بیوی کا, 1 کروڑ کی جائیداد ہے تو 50 لاکھ بیوی کی ہے, یہ وہاں کا قانون ہے. اس وجہ سے کوئی آدمی شادی کرنے کے لیے تیار اور ذمہ داری لینے کے لیے تیار, اس وجہ سے کہتے میرے گیس اسٹیشن پر ایک عورت کام کرتی ہے 32ویں آدمی کے پاس ہے, دھکے کھاتی پھر رہی 32ویں آدمی, تو کہتے میں نے اس کو کہا تو شادی کر لیں اس کو, کہنے جب شادی کا کہتے ہیں تو وہ کہتے ٹھیک ہے نکلو جانا, پتا ہے پیسے دینے پڑے. میرے عزیز دوست بزرگوں, جو اسلام نے عورت کو دیا ہے شاید اس سے بھی زیادہ دیا ہے, لیکن اس کو اس انداز سے دیا کہ خانوں پر بوجھ نہ پڑے. ادھر سے خانوں مر جاتا ہے, اولاد کی صورت میں 8ویں حصہ, اگر اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ. اچھا, اگلی بار نکاح میں آ گئی ہے, اس کا خرچہ, اس کا کھانا, اس کا پہناوا, اس کی رہائش کس کے ذمے ہے؟ مرد کے ذمے. اچھا, شادی سے پہلے کس کے ذمے ہے؟ باپ کے ذمے. باپ سے وراثت علیحدہ لے جا رہی ہے, باپ سے خرچہ علیحدہ کروا رہی ہے, خاوند سے وراثت علیحدہ لے جا رہی ہے, خاوند سے خرچہ علیحدہ لے جا رہی ہے, کئی گنا اس کو مل رہا ہے, لیکن خاوند اور مرد کو مس. اب مغرب کا تو بیٹھا کر رہا ہے کہ جناب عورت کے آدھے حقوق, عورت کو آدھا, عورت کو انسان نہیں سمجھتے. ہمارے اصل جی پچھلی دفعہ فرما رہے تھے دیکھو یہ بدلاؤ, یہ حقوق نسواں کی آواز کہاں سے لگی, مشرق سے مغرب سے, کبھی مشرق سے یہ آواز لگی ہے کہ عورتوں کے حقوق، اس کی ابتدا مغرب سے ہوئی ہے. کیا مطلب کہ مغرب میں عورتوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا اس لیے وہاں سے آواز لگی. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بارف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ پتہ کس سن کے اندر تک مغرب میں عورت کو انسان کہلانے کا حق حاصل نہیں. پاکستان میں جا کے ایک تنظیم بیٹھی اور اس نے بیٹھ کر کہا کہ چلو اس کو ایک انسان تسلیم کر، انسان تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے. تو اس لیے وہاں سے، لیکن وہ ایک طرف کیا تھا، افراد تھی، اب وہ تفریق تھی، اب افراد میں مبتلا ہو گئی. اب اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا کہ وہ اسی کے گلے کا ٹھنڈا بن گیا ہے. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، وہ اپنے گھر میں رہ کر اس کی اپنی عزت اپنے باپ سے بھائیوں سے محفوظ نہیں ہے، اپنے بچوں سے محفوظ نہیں ہے. اور یہاں اسلام نے ایک مضبوط حصار دیا ہے، بوڑھی بھی ہو جائے. ہمارے ایک بزرگ تھے کہ عامی آدمی بھی ہو، کہتے ہیں میری والدہ کا انتقال ہوا، اللہ میاں غریب رحمۃ اللہ علیہ کو تعزیت کے لیے تشریف لائے. ہمارے حضرت کے تین بھائی ہیں حاجی اعظم خان صاحب، بہت ہو گئے، ان کی والدہ زندہ ہے، خود بھی بڑی عمر کے. بعض لوگ شاید جانتے ہوں ان کو، حاجی اعظم خان صاحب نبر اللہ برقدا ہو. تو کہنے لگے یار آج بھی میری والدہ کو کچھ تکلیف ہوتی ہے نا ذرا سی، میں تو ہل جاتا. ماں کا صدمہ بہت بڑا صدمہ ہے، چھوٹا صدمہ نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس معاشرے میں عورت کے چہرے سے لالی اتر گئی. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں تو وہ ایسے جیسے کہ ٹیشو پیپر استعمال کیا آپ نے، اس کی اب اس معاشرے میں کوئی ایسا، وہ اولڈ ہاؤسز میں جا رہی ہے، سسکتی پھر رہی ہے ممتا. اور یہاں میرے عزیز دوست بزرگوں، جتنی بوڑھی ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں اولڈ از گولڈ، اتنا ہی اس کا روب دبدبہ بڑھ جاتا ہے. بندہ کہتا ہے کوئی گالی نہ کر دے، پریشانی لگ جاتی، سارا دن ایک بات ماں نے کر دی سارا دن پریشان رہے گا. یار کیا بات ہے، میری آفت خراب ہے، زمین اندر میں تو جھنجھوڑتا ہے نا میرے عزیز دوست بزرگوں. تو ماں کی صورت، بیوی کی صورت، اس کو جو مقام دیا، یہ 30-30 جمعوں سے جو مضمون چل رہا ہے، پھر عزیز دوست بزرگوں کو پڑھتے جائیں اور دنگ ہوتے جائیں کہ اسلام میں عورت کے لیے کتنی اس کے لیے جو ہے وہ سہولتیں مہیا کی ہیں. اس کو کہا گھر میں ہو تو کرنا بھی بھی اسی کننا. اب عامی آدمی سنے تو کہے گا لو جی کہا گھر میں قید ہو گئے. تو اللہ جی نے کہا تو سہولت سے رہو، ملکہ بن کے رہو، گھر کا انتظام سنبھالو. خان باہر رہے اس کو بھی کھینچا تو نہیں کرتی ہے، ادھر سے بچوں کو بھی کھینچا تو نہیں، وہ تو ملکہ بنی بیٹھتی ہے. اتنی سہولتیں میرے عزیز دوست بزرگوں، اتنی سہولتیں عورت کو گھر کی مالکہ بنایا، ہم اس سہولتوں کو چھوڑ کے خود اپنے گلے میں مشکلیں ڈال رہے ہیں. گرمی کے اندر ماری ماری کہیں چونکوں پہ کھڑی ہیں، کبھی بس اسٹینڈ پہ کھڑی ہیں دفتر پہ جانے کے لیے. علماء کرام فرماتے ہیں اپنے خانوں کی خدمت کریں، اپنے بچوں کی خدمت کریں تو یہ قید ہے. اور یہی عورت جہاز کے اندر 40-50-400 آدمیوں کی، 400-500 سیٹوں کا جہاز ہوتا ہے، ان کی خدمت کر رہی ہے اور ان کی ہوسناک نگاہوں کا نشانہ بن رہی ہے. اور کام بھی کوئی نہیں ہے، بے خدمت بھی اسے خدمت لیے جا رہے ہیں، بیل دے رہے ہیں کہ ادھر سے تکیا پکڑا دیں، ادھر سے فلاں چیز پکڑا دیں. اس ذلت کی زندگی کو آزادی کہہ رہے ہیں. اور گھر کے اندر محفوظ ہے، اس کی چار دیواری کے اندر اسلام نے اس کو جو حصار دیا، بیٹے کی صورت میں، بھائی کی صورت میں، ماموں کی صورت میں، چچا کی صورت میں، باپ کی صورت میں، خاون کی صورت میں، جو اس کی حفاظت کی میرے عزیز دوست بزرگوں، اس کو وہ قید اور بند سمجھ رہی ہے. یہ مغرب کا پروپیگنڈا ہے. جیسے خان کے رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا کہ گدھے کی لیز کو سونے کی پنی چڑھا کے وہ سونے کا لڈو نہیں، اس میں سونا نہیں بن سکتا. ایسے میرے عزیز دوست بزرگوں، عوام کو دکھلایا جا رہا ہے یہ زندگی سونا ہے، لیکن اندر میں گوبر اور لیز بڑا پڑا ہے. ان کی گندگیاں، ان کے معاشرے کے اندر ان کی حوث ناکیوں کا جو ہے وہ ایسی عیاری اور چلاکی علماء کرام فرماتے ہیں مرد نے کی ہے کہ وہ عورت سے لطف اندوز بھی ہو رہا ہے اور عورت کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے. یہاں تو نکاح ہو گیا، یہ خالی نکاح نہیں ہے، یہ ذمہ داری، یہ فندہ ہے، بوجھ ہے. میں عرض کر رہا ہوں بوجھ ہے. بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی. اللہ پاک ہم سب کو یہ آنکھیں جب کھلتی ہیں جب دل دیتا ہے، یہ مغرب زدہ ہونے کی وجہ سے، اس کے پروپیگنڈے کی وجہ سے، ہمارے ماحول کی وجہ سے، ہمارے مسلمان بھائی ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہیں اور یہ باتیں نہیں کرتے کہ اللہ میں نے مرد کو اگر حاکم بنایا ہے تو وہ حاکم کیسا ہوتا ہے. بہرحال میرے عزیز بزرگوں، یہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے دین کی حکمتیں اور اللہ کے جو احکامات ہیں شریعت کے، ان کی حکمتیں کھلتی ہیں اور ان کے جو پروپیگنڈے ہیں ان کا رد ہوتا ہے. علماء کے پاس بیٹھ کر، دینی لوگوں کے پاس بیٹھ کر، دینی مجالس میں اہل نظر اور اہل دل کی مجلس میں جب بیٹھیں گے تو ہماری بھی دل کی آنکھیں کھلیں گی اور اسلام کی حقانیت کھل کر سامنے آئے گی. اور پھر میرے دل دوستوں کو اگلی بات دل میں شوق اور جوش کر رہا ہوں. ہمارے حضرت دامت برکاتہ العالیہ ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب دل کی آنکھیں کھل جائیں گی تو پھر آدمی یوں کہے گا یہ شریعت کیا ہے، اس سے بڑھ کر لوگ عمل کر کے دکھا. اور اس کی مثال موجود ہے ہمارے قابل میں مثال. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آبیسی کے اندر قصہ لکھا ہے. اگر فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ دیوبند مدرسے کے اندر ایسا گزرا ہے کہ جس کا شیخ الحدیث سے لے کر اس کا چپڑاسی تک صاحب نسبت ولی تھا. وہاں کے ایک استاد کا کے نام مولانا عبد الرحمان صاحب کے فون پہ خزان چیف تھے، یہ مزار کے مدرسے کے یا دیوبند، اور وہ پیسے ان سے چوری ہو گئے. اب انہوں نے کیا کیا، اپنا مکان بیچ کر پیسہ تھا. اب جو دیوبند کی شورا تھی ان سب نے یہ مشورہ کیا کہ صحیح مسئلہ ہے، جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ امانت اگر امین کے پاس سے اس کی غفلت اس کی طرف سے نہیں ہے، اس کی طرف سے حفاظت ہے، پھر بھی وہ ضائع ہو جاتی ہے تو امین پر ضمان نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ چٹی نہیں ہے. یعنی میرے پاس کسی نے کوئی چیز رکھوائی اور میں نے اس کی حفاظت کی، اس کے باوجود وہ ضائع ہو گئی، چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، تو میرے اوپر شری طور پر چٹی نہیں ہے، میں اس میرے پر واجب نہیں ہے کہ اس کو نہ ادا کروں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ ادا کر دیا. دیوبند کے جو مدرسے کی شورا تھے ان سب نے ان کو بلایا مشورے میں کہ حضرت یہ فقہ کا مسئلہ ہے، فلاں جگہ آپ کے علم میں ہے تو شرعی طور پر اس کا زمان آپ کے اوپر نہیں ہے. اب ان کی طرف سے جو جواب ہے وہ سننے والا کہ کیا یہ ساری فقہ اور یہ کتابیں میرے لیے پڑھی ہیں تم نے؟ اچھا اب ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم علماء کے پاس جاتے ہیں کوئی سہولت مل جائے، ان کا کوئی کڈو پیلا کڈو، کوئی گل مسئلہ کڈو، کوئی سارے سے فائدہ، کوئی آسانی ہو جائے، اتنی سستی نہ کرو کہ تھوڑا جہا ہیلا کر دوں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے مسئلے میرے لیے پڑے ہوئے. پر اکثر معاملہ تو ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ اللہ علیہ کہ اللہ والوں کی صحبت اور ذکر اللہ کی برکت سے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور محبت کا لازمی خاصہ کیا ہے؟ طاعت اور فرما برداری. پھر جب یہ چیز دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور مقصود اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑنے کا اور ذکر اللہ کا یہی ہے کہ دل میں اللہ کی محبت ایسی موجود ہو کہ اس کی نافرمانی نہ ہو اور اس کی فرما برداری میں کوئی رکاوٹ نہ رہے، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضیے جانا نہ چاہیے، کوئی لانت ملامت کرتا رہے اس کی ملامت کی پرواہ نہ. ہمارے نصاب میں کتاب پڑھائی جاتی ہے سبا معلقہ، یہ وہ کتاب ہے سات معلق کہتے ہیں لٹکے ہوئے چیز کو. جب عرب اپنی شاعری پر بڑا ناز کرتے تھے، اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں، عرب کا مطلب ہے بولنے والا، اور عجم کہتے ہیں گونگا، باقیوں کو وہ کہتے ہیں یہ گونگے ہیں، بولنے والے ہم ہیں. پھر بدیع شاعر کہتے تھے، بڑے بڑے فقیر تھے، بڑے بڑے شاعر تھے. اور اسی لیے حضور پاک کو جو کلام اللہ دیا گیا وہ اس کے مقابلے میں دیا گیا کہ یہ کلام اللہ جو تھا یہ موجودہ، اس لیے اور بھی بہت ساری وجوہات کی وجہ سے موجودہ آیا کہ آج بھی باقی ہے. لیکن انہوں نے ان کے جو گھٹی میں فصیح کلام کرنا تھا، مباد یعنی فصیح اور بلیغ گفتگو کرنا ان کے گھٹی میں پڑا ہوا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے بہترین قسم کا کلام کرتے تھے اور خطابہ تھے اور بڑے بڑے شعراء تھے، ان کے مقابلے میں قرآن پاک آیا تو یہ سبا معلقہ خانہ کعبہ میں لٹکایا گیا. سات صحیفے جن میں سے ایک بڑا شاعر ہے اس کا ایک پہلا صحیفہ ہے عمراء القیس، بڑا شاعر ہے، وہ عربی ادب کے طور پر ہمارے نصاب میں لگا ہوا ہے، ساری بےحدہ اس میں بات ہے، عشق اور مشروطی کا کلام ہے. لیکن اس کے عمراء القیس کے شعر اشعار کے اندر، اس کے مجموعے کے اندر ایک شعر ہے، وہ لکھا تو صرف اپنی محبوبہ کے لیے ہے لیکن علماء نے اس کو اللہ کے ساتھ سوچا. عمراء القیس کہتا ہے عدل العبادلی حول قلبی تائی، عدل العبادلی حول قلبی تائی وہو الاحبۃ منہ فی سودائی. کہتا ہے ملامت کرنے والیوں کی ملامت اس کی تشریح میں مفتی رشید احمد لدھیانوی جو ضرب مومن والے کو لکھتے ہیں کہ ہمیشہ دین کا کام ہو یا دنیا کا کوئی غلط کام کیا یا دین پر چل پڑا نا, ملامت عورتوں کی طرف سے زیادہ ہے. تو یہاں بھی شاعر نے عورتوں کی طرف نسبت کی ہے کہ ازل العوادلی ہو لقلبی تاہی, ملامت کرنے والیوں کی ملامت میرے دل کے آس پاس, وہو الاحبۃ منہ فی سودائہ, اور محبوبہ کی محبت میرے دل میں گری ہوئی. یعنی جو وہ ملامت کرنے والی ہے ملامت کریں, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ ذکر اللہ, اللہ والوں کی صحبت اس لیے کہ دل میں اللہ کی محبت ایسی گڑ جائے کہ پھر لاکھ کوئی ملامت کرے کوئی کچھ کہے پرواہ نہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے ایک بچی کا نکاح کیا سادہ انداز میں, تو خاندان کے ایک فرد نے, حکومت کر رہا ہوں, کہا کہ زکریا تم نے تو ناپی کٹوا دی. تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ فرمانے لگے میری تو لگی تھی اپنی دیکھ. میرے عزیز دوستو بزرگوں, یہ دین پر چلنے پر جو باتیں کسی جاتی ہیں نا, یہ ابتدائی ہیں, بعد میں یہی لوگ ذکر کرتے ہیں. تو شیخ نے لکھا ہے کہ یہی لوگ بعد میں مطلب ان کے ساتھ ایسی لگی اور اتنا ادب اور احترام کا تعلق ہے. شیخ نے لکھا ہے یہ کہ دین پر چلیں گے تو میرے عزیز دوستو بزرگوں ابتدا مشقت ہے. بعد میں دیکھو کہ ہمارے عزیز جی گھماتے ہیں, اگر شیخ تشریف لاتے تھے پرائیویٹ مرکز کے اندر, مینوں لائن لگی ہوئی ہے, زور پہ لوگ کھڑے ہیں. کیا ایک اللہ والے کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ مت ہو جائے. میرے استاد صوفی سرور صاحب فرماتے ہیں دیکھو جس دودھ میں جس پیالے میں دودھ ہوتا ہے نا اس کی حفاظت کی جاتی ہے, بھی اس میں دودھ رکھیں گے نہیں. اور جس شخص کے اندر دینداری ہوگی, ایمانداری ہوگی, جس کے اندر امانت دیانت صداقت یہ چیزیں ہوں گی, میرے دین و سب کو اس کی عزت بھی ہوگی اور اللہ کی اس کی حفاظت. تو دین اللہ کے یہاں سب سے قیمتی چیز ہے. دینداری ہمارے اندر آ جائے اس کا بہترین ذریعہ اللہ والوں کی توبہ و ذکر اللہ کی. ایک واقعہ نکل کر کے پھر انشاءاللہ ذکر کی طرف آتے ہیں. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے, تھوڑی دیر پہلے باوتاؤ کر رہے ہیں فرعون سے, انا لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین, ہمیں کیا ملے گا, کتنے پیسے ملیں گے اگر اسی غالب آ گئے. فرعون نے آگے سے کیا کہا, حالانکہ انکا لمن المقربین, میں اپنا خاص مسابق دوں گا, کرسی وزارت کی کرسی دے دوں گا, فلانا عہدہ مل جائے گا, فلان چیز مل جائے گی, اپنا قرب دوں گا, انکا لمن المقربین. ادھر سے جناب انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ڈالیں گے ہم ڈالیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خود ڈالا, انہوں نے کتنے ہزار جادوگر تھے, مجھے 75,000 تھے, کتنے ہزار, 140,000 لاٹھیاں اور عصا وہ پھینکے وہ سارے عصا. تو مختلف اسباب لکھے ہیں اللہ یعنی ان کے مسلمان ہونے علماء. ایک ادب یہ بھی لکھا علماء نے کہ یہ جناب ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا, آپ ڈالیں گے ہم ڈالیں گے. دوسرا موسیٰ علیہ السلام کا نقل کی, جیسا لباس موسیٰ علیہ السلام کا تھا ویسا ہی نکل. ایک سبب یہ نکلا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک سبب یہ ہے, حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کسی علم کا کمال کسی کو فن کا کمال نفع دے جاتا ہے. کہتے یہ جادوگر ماہر تھے, جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا نا اپنا عصا تو وہ بن گیا اژدھا. تو جو فرعون جو فرعون کی طرف سے جادوگر آئے تھے, وہ جادوگر سارے کے سارے ان کا ایک بڑا سردار کہنے لگا اپنے ماتحتوں کو, تو دیکھو دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی صورت کہ سانے اپنے مصنوع سے کبھی نہیں ڈرا کرتا. کہ اگر یہ اس کا فیل ہے, یہ جو لاٹھی اس نے بنائی ہے اژدھا بن گیا ہے, تو یہ موسیٰ علیہ السلام خود اس سے کھائے تھے. روایتوں میں بھی آتا قرآن پاک میں ایک جگہ کہ جب اللہ پاک نے کہا ڈالو اس کو تو وہ اژدھا بن گیا اور ڈر گئے. بات ولم یعقب کے الفاظ ہیں کہ پیر اللہ پاک نے فرمایا لا تقف خذھا سنعیدھا سیرتھا الاولی, اس کو پکڑ لیا. بارہ تو ایک وجہ علماء کرام نے یہ لی کہ جناب وہ کامل تھے اپنے فن میں, اور ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ فیل ان کا نہیں ہے, جس طرف بلا رہے ہیں ان کا فیل. لیکن اس معلومات کے بعد جب یہ ایمان لے آئے, ایمان آ گیا, ایمان کے بعد ایسی قوت کہاں سے آئی کہ اس زمانے کی سپر پاور سے ٹکر لے لی. فرعون نے یوں کہا کہ تم ایمان، انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے میری اجازت کے بغیر، میں تو تمہارا یوں کر دوں گا وہ کر دوں گا، تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا، کھجور کے تنے میں جو ہے نیچے کھدوا دوں گا، یہ کر دوں گا. تو ان کا جواب جو تھا نا کیا تھا، فخذی ما انت، جو چاہے کرنا کر لے، دنیا کی زندگی تک ہی کرے گا نا. تو مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں یہ جواب جو آیا ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کے ان ایمان لانے والے جادوگروں کی طرف سے، یہ جواب عامی آدمی کے بس کا روز نہیں ہے، کیونکہ مطلق العنان بادشاہ تب ہے، اس زمانے کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ جناب اس وقت عدالتوں سے بھاگتا پھر رہا ہے، کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے. میرے عزیز دوست بزرگوں، مطلق العنان بادشاہ جو چاہے کر لے تو پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایمانی کیسے کہاں سے آ گئی، کہتے ہیں کہ ایک لمحے کی صحبت کا نتیجہ تھا ایمان کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام کی ملی، کہ اندر سے یہ ایمان ابھر رہا ہے. اور یہ انبیاء کی ذات کا معجزہ علماء نے لکھا ہے، اور حضور کی ذات کا بھی معجزہ مولانا رشید احمد گوئی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضور کی ذات کا یہ معجزہ تھا کہ جو ان کی صحبت میں عقیدت اور ایمان کے ساتھ آ جاتا تھا، ایک لمحے میں دلوں کا تزکیہ ہوتا، ایمانی کیفیت ان کی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی تھی ایک لمحے میں، شرط کیا تھی، ایمان اور عقیدت. تو پھر حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ حضور کی ذات کا تو یہ معجزہ تھا. اب بعد میں یہ کیفیت نہ رہی تو اہل اللہ نے صحبت کے ساتھ ذکر اللہ کہا، اللہ پاک فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. یہ ذکر اللہ اور صحبت، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. یہ کیوں بتلا رہا ہوں کہ آج ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے، لیکن ہمارے انگریزی دامت برکات ملالیہ فرماتے ہیں معمول میں، یہ معلوم معمول میں آ جائے. یہ ذکر اللہ، یہ اہل اللہ کی صحبت، یہ سارے پاپڑ کس لیے ملے جاتے ہیں؟ اور عوام الناس کا دھیان اور خیال کیا ہے کہ اللہ والا ہونا چاہیے، پھر پیر پڑھنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، کیوں؟ دنیاوی مشکلات ہوں، دنیاوی چمتکار مل جائے، اور کوئی ایسا ہو بارے میں آ رہے. لیکن حضرت جی ہمارے فرماتے ہیں دامت برکات میں ملا لیا، اللہ میاں ان کے سفر شہادت عمرے پر تشریف لے گئے، انہیں قبول فرمائے، ہمارے لیے بھی باعث خیر و برکت بنائے. جیسا کہ حضرت فرما رہے تھے، میں دعائیں کرتا ہوں یہاں والوں کے لیے، الفلاح ٹاؤن والوں کے لیے، متعلق ان کے لیے، سب کے لیے. تو انشاءاللہ اللہ میاں ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی استحقاق عطا فرمائے، اللہ میاں قبول فرمائے. کیا بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت جی ہمارے یہ فرماتے ہیں کہ وہ معلوم ہے معمول میں آ جائے، یہ سارے پاپڑ کس لیے دینے جا رہے ہیں لوگوں کو؟ یہ کہتے تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، پہلے جو اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑا جاتا تھا اس لیے تھا کہ آ کے اللہ والوں کے پاس پڑ جاتے تھے اور کہتے تھے میرے فلاں عمل میں کمی آ رہی ہے، نمازوں میں کوتاہی ہے، دھیان نہیں ہے، اور فلاں یعنی رغبت، دینی رغبت میں کمی آ رہی ہے، تو اللہ والوں کے پاس آ کے پڑ جاتے تھے. اور جب تک وہ کمی دور نہیں ہوتی تھی جاتے تھے، سالوں تک ان کے یہاں پڑے رہتے تھے، سالوں تک. کہ فضائل صدقات کے اندر یہ قصے ہیں، واقعات. اور یہی طریقہ صحابہ حضور کے جانے کے بعد صحابہ کے آ کے پاس آ کے پڑ جاتے تھے. ابو ذر غفاری کا قصہ فضائل مال میں ہم نے پڑھا ہوگا، اس کے اندر ایک شخص نے کہا میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا پھر میں جو حکم کروں تو میری اطاعت کرنا. اب یہ تربیت ہو رہی ہے، عملی تربیت. تو اللہ والوں کے پاس اس لیے آیا جاتا تھا کہ دینی رغبت، دینی تربیت، دین پر چلنے کا ذوق اور شوق. اور واقعی جب یہ پیدا ہو جاتا ہے پھر آدمی کہتا ہے کہ یہ شریعت کیا ہے، اگر اس سے بھی بڑھ کر کوئی حکم آ جائے تو پورا کرے. اللہ میاں ہم سب کو ایسا بنا دیں. اللہ والوں کی صحبت، ذکر اللہ کی کثرت، ہمارا ذکر نقشبند طریقے پر ہے. نقشبند طریقہ، یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے نقشبند طریق اقرب الی اللہ، قرآن کی آیتیں اس پر بارد ہیں. اور یہ مسنون طریقہ ہے. اللہ میاں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، تَذَرُّعًا وَخِيفَةً، آجزی کے ساتھ، چپکے چپکے، دون الجهر من القول، زبان سے پکارے بغیر، بالغدو والآصال، صبح بھی اور شام بھی، ولا تكن من الغافلين. اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندے مجھ سے کہا، ایک تو فرمایا صبح بھی اور شام. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذکر اللہ تمہارے لیے غذا بھی ہے، ذکر اللہ تمہارے لیے دوا بھی ہے. یہ دوائی کا کام بھی دے رہی ہے اور یہ غذا کا ہے. جیسے جسم کو قوت غذا سے ملتی ہے، ایسے روح کو قوت ذکر اللہ سے ملتی ہے، اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے. پھر آدمی کے اندر اللہ کی تابع داری کا کرنٹ آتا ہے، نافرمانی سے رکنے کی ہمت آتی ہے. آج ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں آج بریکیں فیل ہیں, جہاں نگاہ رکنی چاہیے وہاں بریکیں لگتی نہیں ہیں, اور جہاں ایکسیلیٹر دبنا چاہیے ایکسیلیٹر دبتا نہیں. ذکر اللہ اس لیے ہے, اللہ نے فرماتے ہیں بلا تکن میرے پاس, اس سے غافل نہ ہو جاؤ. تو حضرت ہمارے فرماتے ہیں کہ غفلت کو دور کرنے کا قرآنی علاج کیا ہے؟ کیا مطلب کہ اللہ کا دھیان خیال ہر وقت نہ نہیں لگے. اب میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں, دیکھو بڑا والد کا پیر کا استاد کا سر پہ موجود ہے, تو ہمیں یہ دھیان ہے وہ کرے ہیں دیکھ رہے ہیں, غلط کام نہیں کرتے, سڑک پر جا رہے ہیں ٹریفک سگنل اشارہ توڑنے لگے ہیں, دیکھا وارڈن کھڑا ہے, ٹریفک پولیس کہتے تھے وارڈن ہو گیا, وارڈن کھڑا ہے وہیں رکے, اس شخص کو دھیان آتے ہیں. ایسے میرے جیلو سے بزرگوں ذکر اللہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں اس لیے کرنا ہے اللہ کا دھیان مل جائے تاکہ اس کی نہ کرنا ہے. اس نیت سے کرنا ہے, یہ نیت کریں گے تو فائدہ ہوگا ورنہ نہیں. دنیاوی غذائیں دنیاوی دوائیاں ان میں نیت شرط نہیں ہے, لیکن دینی غذائیں دینی ٹونک جتنے ہیں ان میں نیت شرط ہے. نیت کے بغیر نماز نہیں ہے, نیت کے بغیر روزہ نہیں ہے, نیت کے بغیر کتنے پیسے خرچے ہیں آج تو کہ 5 لاکھ روپے کا حج ہو گیا, 5-6 لاکھ روپے سرکاری 3-6 ہیں 2-6 ہیں, لیکن وہ ختم ہو گیا, پرائیویٹ چل رہے ہیں 4.5 سے شروع ہوتا ہے, اوپر تک جا رہا ہے, اتنا پیسہ خرچ نیت بھی کرو گے حج نہیں ہوگا. کیسے میرے دل کو سمجھو تو دل میں یہ نیت کرے کہ اللہ والوں کی صحبت سے تعلق جوڑنے کا مقصود ذکر اللہ سے مخصوص دل کی صلاح ہے. کبھی آنکھوں کو بند کر کے دل میں تصور کرے کہ دل میں کچھ معروف میں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے. اللہ میاں فرماتے ہیں بذکر ربک فی نفسک, اپنے رب میں اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرو, اپنے جی میں اپنے رب کو یاد کرو, تذبذب مخیفہ چپکے چپکے دون الجہر من القول زبان سے پکارے بغیر, پھر وضو بھی والا سال صبح بھی اور شام بھی بلا تو نہیں ہوگا. تو یہ قرآنی طریقہ علاج ہے اور منسوخی ذکر ہے, اور یہ وہ ذکر ہے جس کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل یوم, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ذکر کرتے ہیں. تو ہر حال میں علماء لکھا ہے سطر کھلی ہو ذکر لسانی ممنوع ہے, بیوی کے پاس خاص حالت میں ذکر لسانی ممنوع ہے, لیکن ذکر قلبی ایسا ہے جو اس وقت بھی کیا جا سکتا ہے. تو علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے حدیث کی کہ اس سے مراد ذکر قلبی ہے, یہ ہر حال میں کیا جا سکتا ہے. آپ کہیں بھی ہیں جیسے گھڑی اپنا کام کر رہی ہے چل جا رہی ہے, آپ اپنا کام کر رہے ہیں, ایسے دل کی گھڑی میں اللہ کا نام چل رہا ہے, لیکن یہ مشق سے ہو. ہم جو یہاں بیٹھے ہیں یہ مشق کے طور پر ہے, یہاں چسکے کے طور پر ہے کہ ایسا اللہ کا لذت ہمیں لگ جائے اس کے ذکر کی کہ پھر چلتے بیٹھتے اٹھتے پھرتے کریں, لیکن اس نے مشق کے طور پر اپنی تنہائیوں میں کثرت سے, پھر ہم جب اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے پھر بھی دل میں اللہ کی لو لگی. یہ وہ ذکر ہے دل یار ول ہاتھ کا, یہ ایسا ذکر, لیکن یہ مشق سے یہاں مشق کے طور پر ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں یہ مستحب درجہ ہے اجتماعی طور پر, لیکن انفرادی کثرت سے اللہ نے فرماتے ہیں بذکر اللہ کثیر اللہ تعالیٰ ہو, اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح. تو ابھی ہم تھوڑی دیر آنکھوں کو بند کر کے زبان کے تعلق سے جو ہے منہ کو بند کر کے آنکھ ناک کے راستے سے جو توجہ سانس کی طرف نہ ہو دل کی طرف ہو, آدمی کے سینے کے تین نمبر نیچے دے رہا ہے, اس میں تصور کریں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے خوش نما ہو, جو یہ سفید روشنی ہے اس میں سمجھ میں اللہ لکھا ہوا ہے, آسمان سے کروٹ آ کے دل کو ٹکرا ہے, دل کے اندر چکر چون روشنی ہو, دل محبت اور شوق کا اللہ کو ٹکرا رہا ہے.
اللہ 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 اللہ,
تو تھوڑی دیر یہ کرنا ہے, یہ سب کچھ ہے کنسنٹریشن کے لیے ہے آنکھوں کو بند کرانا, اگر کسی کی کھلی آنکھوں توجہ بڑھتی کھلی تو لازمی نہیں ہے, اس طرح توجہ کی تو یہ تصور جس کا یہ تصور نہیں بنتا وہ یہ تصور کر لیں میرا اللہ میرے ساتھ ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, محبت اور شوق کے ساتھ تھوڑی دیر کریں.